بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین، آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے.
افغانستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ. قطر اور اسرائیل کے درمیان خفیہ رابطہ. امریکہ میں قرآن سوزی کا ایک اور واقعہ. یکم مئی، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مظاہرے. ایران میں دوسرے مرحلے کے پارلیمانی انتخابات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
جی ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو کے عناوین ملاحظہ فرمائے. آج کی گفتگو میں ہم خاص طور پر جائزہ لیں گے ایران میں آج ہونے والے پارلیمنٹ کے دوسرے مرحلے کے انتخابات کا، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں افغانستان کے سلسلے میں. آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں اور اپنا تجزیہ سنواتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں افغان صدر اور امریکی صدر نے اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ افغانستان میں امریکہ کی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن امریکہ کے اندر اور باہر ماہرین کا یہی ماننا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں کوئی کامیابی نہ ملی ہے اور نہ کسی کامیابی کے ملنے کا امکان ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکی صدر باراک اوباما کے غیر اعلانیہ دورے افغانستان کے موقع پر دونوں ملکوں نے متنازعہ اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. اس معاہدے پر امریکہ کے صدر باراک اوباما اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے دستخط کیے. امریکہ اور افغانستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کے بعد باراک اوباما نے بگرام ایئر بیس سے ٹیلی ویژن کے ذریعے امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کو افغانستان میں امریکہ کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جنگ افغانستان بہت طویل ہو گئی ہے. سیاسی مبصرین کی نظر میں امریکی صدر نے کابل واشنگٹن معاہدے کو امریکی بڑی کامیابی قرار دے کر انتخابی فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی ہے. تاہم ان کا یہ بیان کہ جنگ افغانستان بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے اور اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امریکہ 10 برسوں سے زائد عرصے سے جاری اس جنگ میں بری طرح پھنس کر رہ گیا ہے. اس جنگ کے خلاف امریکہ میں وسیع پیمانے پر احتجاج ہوتا رہا ہے، جبکہ افغانستان پر قبضہ جاری رکھنے کے سلسلے میں بھی امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کے درمیان اختلافات پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے ہیں. افغانستان سے فوجی انخلا کے لیے امریکی عوام کا مطالبہ بھی اس بات کا باعث بنائے کہ حکومت امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے پر توجہ دے. جنگ افغانستان کے بے تحاشا اخراجات اور غیر یقینی صورتحال نے، جس کی بنیاد پر خود امریکہ میں بھی جنگ افغانستان کو جنگ ویتنام سے بدتر قرار دیا جا رہا ہے، امریکی صدر باراک اوباما کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کی ناکام جنگ کو اپنے خیال میں کامیابی سے تعبیر کریں. ان تمام حقائق کے باوجود باراک اوباما نے افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کو ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کر کے اپنی انتخابی مہم کے لیے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. امریکہ میں سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ افغانستان کو کافی مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، اور جیسا کہ افغانستان میں ایساف کے ایک سابق امریکی کمانڈر مارک جیکبسن نے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کا اہم ترین نقطہ سیکیورٹی کے امور افغان حکومت کے سپرد کیا جانا ہے، تاہم افغانستان کے سیکیورٹی اور فوجی ڈھانچے کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پائے جانے والے مسائل و مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے. امر واقع یہ ہے کہ گزشتہ ایک عشرے کے دوران افغانستان کی پولیس اور فوج کو مضبوط و مستحکم بنانے اور کارآمد ہتھیار فراہم کرنے کے لیے کبھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلح افراد کے پاس افغان پولیس اور فوج کے پاس موجود ہتھیاروں سے کہیں زیادہ جدید قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں. بنابراین سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب فوجی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے افغانستان کی صورتحال میں گزشتہ ایک عشرے سے کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما کے دورے افغانستان کے موقع پر کابل میں ہونے والے حملے اور بم دھماکے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ افغانستان میں تشدد و بدامنی میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ علاوہ ازیں افغان عوام کو جس بات پر تشویش لاحق ہے وہ سیکیورٹی مسائل اور افغانستان میں مستقل امریکی فوجی اڈوں کے قیام، نیز 2014 میں افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی فوجیوں کے قانونی تحفظ کے بارے میں طے پانے والے سمجھوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سال کے دوران انہیں اسٹریٹجک معاہدے میں شامل کر لیا جائے گا۔
ناظرین، فلسطین کا مسئلہ اس وقت عالم اسلام کا سب سے حیاتی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں تمام اسلامی ممالک پر خاص ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تاہم ایک حیرت انگیز خبر یہ ہے کہ قطر نے، جو ایک اسلامی ملک ہے اور جہاں مسلمان بستے ہیں، فلسطینیوں کی وطن واپسی کا راستہ ہموار کرنے کے بجائے انہیں فلسطین سے باہر اردن میں بسانے کے موضوع پر صہیونی حکومت سے بات کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ذرائع ابلاغ سے جاری ہونے والی خبروں کے مطابق اسرائیل اور قطر کی اعلی قیادت کے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد اردن میں فلسطینیوں کے لیے ایک متبادل وطن کا قیام ہے۔ خبروں کے مطابق اسرائیلی حکام اور قطر کے اعلی عہدیداروں کے درمیان کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ کے حکام بھی اس مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے متبادل وطن کے سازشی منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے تازہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب صہیونی حکومت اپنی توسیع پسندانہ سوچ اور قبضہ گرانہ پالیسیوں میں شدت پیدا کرتے ہوئے غرب اردن کو مقبوضہ فلسطین سے ملانا چاہتی ہے۔ اس تناظر میں صہیونی حکومت، مغربی ممالک اور بعض عرب حکومتوں کی حمایت سے سرزمین فلسطین پر خود مختار فلسطینی حکومت کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے عالمی برادری میں پائے جانے والے احساس کو مکمل طور سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ مغربی حکومتوں نے بھی اس سازشی منصوبے کی بھرپور حمایت، بالخصوص فلسطینی آوارہ وطنوں کی وطن واپسی کی روک تھام اور انہیں انہی ملکوں میں بسانے کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے جن میں وہ سکونت پذیر ہیں، اور یوں سرزمین فلسطین میں صہیونی حکومت کی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت فلسطینیوں کے لیے متبادل وطن کا شوشہ چھوڑ کر فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے ان کے آبائی وطن سے نکالنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے، تاکہ پورے فلسطین پر تسلط پیدا کر کے فلسطینیوں کی وطن واپسی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب اقوام متحدہ کی قرارداد 1947 میں واضح طور پر فلسطینیوں کی وطن واپسی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ہر جانا دینے پر تاکید کی گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بارہا فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول پر تاکید کی ہے۔ صہیونی حکومت فلسطین پر مکمل تسلط کی غرض سے فلسطینیوں کے لیے متبادل وطن کا سازشی منصوبہ پیش کر کے عالمی برادری سے خود کو ایک یہودی حکومت کے طور پر منوانا چاہتی ہے۔ صہیونی حکومت فلسطینیوں کے لیے متبادل وطن جیسے سازشی منصوبے پیش کر کے اردن جیسے عرب ممالک میں بھی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بنابراین اس طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینی عوام کو پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا، اور ہر طرح کے سازشی عمل کو مسترد کرنے کے علاوہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے انہیں پہلے سے زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ناظرین، امریکہ میں نام نہاد پادری ملعون ٹیری جونز نے قرآن کی شان میں ایک بار پھر گستاخی کی ہے۔ اس مذموم حرکت پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور اس کے خلاف ٹھوس کارروائی کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے سینئر تجزیہ نگار شکیل صدیقی کا تبصرہ۔
ڈیوڈ جونز نے اس سے پہلے بھی اور ابھی چند روز قبل قرآن مجید کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح بے حرمتی کی ہے، یہ سہمیوں کا اور سلیبیوں کا ایک مسلسل وتیرہ رہا ہے۔ اس کا بنیادی محرک جو ہے وہ ان کی منفی سوچ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کی نفرت اور بغض و عناد ہے۔ دراصل ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صہیونیوں کی حمایت اور ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے امریکی حکومت ڈیوڈ جونز کی سرپرستی کر رہی ہے، اس سے ایک نتیجہ یہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی صدارتی انتخاب کے موقع پر یہ یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کی ایک ناپاک کوشش بھی ہے جو بلا شبہ قابل مذمت ہے۔ میرے نزدیک اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو مغرب ہے اور خاص طور پہ صہیونی اور صلیبی قوتیں ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کے اقدار کو، مسلمانوں کے شعار کو توہین آمیز انداز میں اور انتہائی اشتعال انگیز طریقے سے وہ اپنی حرکتوں کا، مذموم حرکتوں کا نشانہ بنا رہی ہے، اس پر مسلم دنیا کی جو بے حسی اور بے غیرتی ہے وہ سب سے زیادہ شرمناک ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے سانحے کے بعد ہماری مسلم دنیا کے اندر جو سکوت طاری ہے، جو خاموشی ہے، اس خاموشی سے ان کے ناپاک حوصلوں اور عزائم کو تقویت مل رہی ہے۔ لہذا اس پورے واقعے کا ایک پہلو اور ایک وقت یہ بھی اہم ہے کہ مسلم دنیا امریکہ کی ڈوبتی ہوئی اور امریکہ کی شکست کھاتی ہوئی تہذیب کو نشانہ بنائے، کیونکہ دیکھیے مغربی تہذیب جو ہے وہ اپنے ملکوں میں اور اپنے خطوں میں عوام کے مسائل، عوام کی جو مشکلات ہیں، ان کی سکینت کا سامان کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور دیکھیے اس حوالے سے ایک اور دلچسپ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں جو امریکی ہیں اور غیر مسلم ہیں، ان کے قبول اسلام کی شرح میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس سے بھی جو یہ مغربی قوتیں، خاص طور پہ امریکہ ہے، وہ پریشان ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے یورپ میں اور مغرب میں ایک قوت کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور اس ابھرتی ہوئی قوت کو اور جس طرح سے اسلام کی قبولیت کا رجحان پیدا ہوا ہے، اس کو مجروح کرنے کے لیے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔
ناظرین، اس سال یوم مئی یا عالمی یوم مزدور ایسے عالم میں آیا کہ مغربی ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف عوامی تحریکیں بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفوں نے امریکہ اور یورپ میں مظاہرے کر کے مغربی ملکوں کی اقتصادی پالیسیوں پر سخت احتجاج کیا ہے اور موجودہ صورتحال اور نظام کی تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ میں پولیس نے سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے منگل کے روز 30 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ ان افراد کو یوم محنت کشاں کی مناسبت سے 99% شہریوں کی تحریک کی کال پر 1 مئی کو امریکہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ہونے والے مظاہروں کے دوران آکلینڈ، نیو یارک، لاس اینجلس، سیئٹل اور پورٹلینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نعرے درج تھے، اور امریکہ میں سماجی ناانصافیوں اور بڑی بڑی کمپنیوں کی لوٹ مار کا سلسلہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نیو یارک کی سٹی کونسل کے متعدد اراکین اور وال اسٹریٹ مخالف تحریک کے کارکنوں نے حال ہی میں امریکی پولیس پر الزام لگایا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ یورپ کے بھی بہت سے شہروں میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اور پولیس کی جانب سے مظاہرین کی سرکوبی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ عالمی یوم محنت کشاں کی مناسبت سے لندن میں ہونے والے ایک بہت بڑے مظاہرے کے بعد سرمایہ دارانہ نظام کے مخالف افراد نے سٹی کے علاقے میں واقع اسٹاک ایکسچینج کی جانب مارچ کیا، اور اس کے قریب واقع پیٹر نوسٹر کے پارک میں کئی خیمے نصب کر دیے۔ جرمنی میں 1 مئی کی مناسبت سے ہونے والے مظاہروں کا آغاز پرامن رہا، اور جرمن مزدوروں اور شہریوں نے صرف مزدوروں کے حقوق کی حمایت کی اور سماجی انصاف کے حق میں نعرے لگائے۔ تاہم دن کے آخری حصے میں مظاہروں میں تشدد کا عنصر بھی دیکھنے میں آیا۔ برلن میں 10,000 سے زائد مظاہرین نے شہر کے مرکزی حصے کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ان پر حملہ کر دیا۔ فرانس میں بھی ہزاروں لوگوں نے حکومت کی معاشی کفایت شعاری کی پالیسی کے خلاف مظاہرے کیے، اور یورپی یونین پر الزام لگایا کہ اس نے فرانس کے عوام پر معاشی کفایت شعاری کی پالیسی مسلط کی ہے۔ اسپین، پرتگال، اٹلی اور یونان میں بھی مزدور یونینوں نے احتجاجی مظاہرے کر کے پورے یورو زون میں نافذ اقتصادی کفایت شعاری کی پالیسی پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یونان میں مظاہرین نے امریکہ کی جنگ پسندانہ پالیسیوں اور اپنے ملک کے اقتصادی معاملات میں واشنگٹن کی مداخلت کے خلاف بھی نعرے لگائے، اور دارالحکومت ایتھنز میں واقع امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا۔ امریکہ اور یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام کے مخالف افراد نے مظاہرے کر کے مغربی حکومتوں کی معاشی پالیسیوں پر سخت اعتراض کیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو جلد از جلد تبدیل کیا جائے۔ 1 مئی کے موقع پر امریکہ اور پورے یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہونے والے یہ مظاہرے دراصل معاشی ناانصافیوں اور ان مشکلات کے خلاف عوامی اعتراض کا ایک نمونہ ہے جو مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کی بدعنوانیوں اور ناانصافیوں کی صورت میں اس خطے کے عوام پر مسلط ہے۔
ناظرین، آج ایران میں نئی پارلیمنٹ کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ صبح 8 بجے سے شروع ہوئی اور پورے دن جاری رہی۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں بھی عوام میں وہی جوش و جذبہ نظر آیا جو پہلے مرحلے کے انتخابات میں دیکھنے میں آیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں انتخابات یوں ہوئے کہ 18 صوبوں کی 33 علاقوں میں اور 33 حلقوں میں امیدواروں کو معینہ مقدار میں اور معینہ تعداد میں ووٹ نہیں مل سکے تھے، جس کی وجہ سے انتخابات دوسرے مرحلے میں پہنچے۔ ناظرین، آج کے انتخابات اور آج کی پولنگ پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب جمشید امینزادے صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔
مدام عرض سلام دارم حضور شما،
آپ اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
امین زادے صاحب، گفتگو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ایران میں الیکشن سے پہلے جو انتخابی مہم ہوتی ہے اس میں ہم وہ شور شرابہ نہیں دیکھتے جو بہت سے اور ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن انتخابات میں جب شرکت کا دن آتا ہے تو ہم عوام کی بہت وسیع پیمانے پہ شرکت دیکھتے ہیں جو دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں نظر آئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟
من ابتدا
میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابات کی تاریخ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامی انقلاب کے 33 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ انقلاب کی بنیاد اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد جو ہے وہ عوام کے ووٹوں پر ہے، اور حضرت امام خمینی قدسہ سرہ نے بھی عوام کے ووٹ پر بہت تاکید فرمائی تھی اور عوام کو ووٹ دینے کی ترغیب دلائی تھی اور بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی، اور اسی عوامی حمایت پر جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران استوار ہے، اور آپ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو بھی انتخابات منعقد ہوئے ہیں اس میں ایک ریفرنڈم تھا جو ابتدا میں ہوا، اس کے بعد پارلیمنٹ کے انتخابات ہیں، پھر صدارتی انتخابات ہیں، ان انتخابات میں جو ہے عوام براہ راست طریقے سے شرکت کرتے ہیں، اور آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی انتخاباتی روش اور انتخاباتی سرگرمیوں اور دنیا کی روشوں میں جو ہے وہ کافی فرق ہے. ہم اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جو حکومت ہے، جو اسلامی حکومت ہے، وہ دینی جمہوریت پر قائم ہے اور اس کی بنیاد جو ہے عوام اور دین ہے. اس میں جو ہے وہ انتخاباتی سرگرمیوں کے لیے وہ سارے مسائل پیش نہیں آتے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اس کی علت یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عوام در اصل جو ہیں وہ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ عوام کی قوت فیصلہ پر ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بنابری ہمارے ہاں جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں امن اور سکون قائم رہتا ہے، لیکن عوام کا ٹرن آؤٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ عوام کی سیاسی بالغ نظری اور سب چیزوں کے عوام کے ووٹ پر منحصر ہونے کی بنا پر ہے، اور انتخاباتی نظام میں بعض ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے انتخابات پر نگرانی وغیرہ ہے، اور ہم جو ہے وہ بعض قوانین کے دائرے میں جو ہے وہ انتخابات کا عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہی قوانین جو ہیں وہ انتخاباتی سرگرمیوں کے دوران بھی حاکم رہتے ہیں. اور ایک نقطہ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انتخاباتی سرگرمیوں میں عوام کو امیدواروں سے بڑی توقعات وابستہ رہتی ہیں. البتہ عوام بھی جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کس کو ووٹ دینا ہے، وہ بزرگوں کے قول کے مطابق جو ہے.
بہت شکریہ. ایران میں الیکشن کوئی بھی ہو، صدارتی، پارلیمانی یا دوسرے الیکشن، ہم انتخابات سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی میڈیا میں اس کے خلاف پرچار شروع ہو جاتا ہے، جبکہ الیکشن ہر ملک کا داخلی مسئلہ ہے، لیکن ایران کے الیکشن کی صورتحال کچھ الگ ہے. کیوں؟
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اسلامی جمہوری نظام اور اسلامی انقلاب کے تناظر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کا اسلامی نظام دینی اقدار، دینی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات اور عدل و انصاف کے قیام پر مبتنی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام سامراج اور صہیونیزم مخالف ہے۔ ایران کا اسلامی نظام سامراج کی توسیع پسندی کی نفی کرتا ہے، اسی وجہ سے دیگر قوموں کے لیے بھی نمونہ عمل بن چکا ہے۔
حسن زیدی ہمارے ساتھی تہران کی مسجد النبی میں جو ایک پولنگ مرکز ہے موجود ہے، میں حسن زیدی سے گفتگو کروں گا اور آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے۔ حسن زیدی، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
جی بالکل، آپ کی آواز واضح طور پر ہم تک پہنچ رہی ہے، اور اگر کوئی سوال ہو، میں خاص سوال ہو تو میں جواب دینے کو تیار ہوں۔
بتائیے کیا صورتحال ہے، آپ ایک پولنگ مرکز پر کھڑے ہیں۔
بھائی ابھی یہاں پہ جو چیز دکھ رہی ہے کہ 6 بج رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ہی طویل صف یہاں پر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 7 بجے تک بڑھایا گیا ہے ٹائم، لیکن ہو سکتا ہے اور بڑھا دیا جائے اور 8 بجے تک کر دیا جائے، یہ ایک مسئلہ۔ اور دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں میں بہت ہی جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے یہاں پر، اور لوگ جو آ رہے ہیں دوسرے مرحلے میں شریک ہونے کے لیے، تقریباً جو 30 باقی کرسیاں رہ گئی ہیں مجلس کی، یعنی مجلس شورائے اسلامی ایرانی پارلیمنٹ کی، اس کے لیے بہت ہی شدید کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کمپٹیشن جاری ہے، اور مختلف کہہ سکتے ہیں 33 مختلف مراکز میں اور کانسٹیچوئنسیز میں یہ برپا ہو رہی ہیں، اس دفعہ ہوا ہے، اور 17 مختلف صوبوں میں، اور بھرپور لوگوں نے ہر جگہ سے یہی خبر موصول ہوئی ہے کہ لوگ شریک ہوئے ہیں۔ ایک میں قابل توجہ چیز بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ آج کل تہران کا کتابوں کی نمائش تہران کی چل رہی ہے، حتیٰ وہاں پر 4 یا 5 وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے کہ لوگ آرام سے آ کے مختلف مراکز خود وہاں پہ کتابوں کی نمائش جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، تاکہ لوگ آرام سے ووٹنگ کر سکیں۔ اور اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 7 بج رہے، 6:30 بج رہے، اور لوگ بہت ہی بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر کوئی اور سوال ہو تو۔
حسن زیدی، میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں جوانوں کی تعداد کافی ہے اور عورتیں بھی کافی دکھائی دے رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ حسن زیدی، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ حسن زیدی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، ہم اپنی بات کو پھر سے جاری رکھتے ہیں وہیں سے جہاں پر ختم ہوئی تھی، کہ اتنے وسیع پیمانے پر ایران کے انتخابات کے خلاف پروپیگنڈا بیرون ملک کیوں ہوتا ہے؟
اسی کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے انتخابات کے خلاف جو عالمی سامراج کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام جو ہے وہ عوامی نظام ہے، اور حکومت اور عوام میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور اسلامی حکومت ہماری سامراج اور صہیونیزم کی نفی کرتی ہے، اور آپ اگر ایران میں عوام کی شرکت اور دیگر ملکوں میں ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کا جو ہے وہ اگر تقابلی مطالعہ کریں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں جو عوام شرکت کرتے ہیں اس کا کسی ملک سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے عوام اپنی حکومت پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنی حکومت کے اصولوں کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور انتخابات کو نہایت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ انہی چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ مغربی طاقتیں عوام کو مایوس کر کے انتخابات میں شرکت نہ کرنے کی
ایک چیز اور جو تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ ابھی ہم نے دیکھا حسن زیدی کی رپورٹ میں بھی ساتھ میں جو تصویریں آ رہی تھیں، جوانوں کی تعداد کافی تھی، عورتیں بھی پیش پیش نظر آ رہی تھیں، ایران میں یہ ہر مرحلے پہ ہم نے دیکھا کہ خواتین اور جوان بہت آگے نظر آتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جوانوں کی موجودگی، خواتین کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری قوم زندہ ہے اور اپنی حکومت کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور الیکشن ہو یا کوئی اور موقع ہو، اس میں جوان نسل کی موجودگی جو ہے وہ قوم کے زندہ ہونے، قوم کے جوش و ولولے کا حامل ہونے کی علامت ہے، اور اس سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ خواتین کی مشارکت کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا، اور ہماری خواتین نے ملک کے ہر شعبے میں قدم رکھ کر اور مؤثر قدم رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ مسلط شدہ جنگ کے دوران ہماری خواتین کا کردار سب سے زیادہ ظاہر اور عیاں ہے، اور یہ نظام کی ترقی اور نظام کی پائیداری کی علامت ہے، اور اس سے استحکام کا پتہ چلتا ہے۔
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابات آج ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ نویں پارلیمنٹ کے انتخابات مکمل ہو جائیں گے، پارلیمنٹ چن کر آ جائے گی، اور اپنا فریضہ یعنی قانون سازی اور نگرانی اس پر عمل شروع کر دے گی، جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی کی بھی تاکید ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل کے بعد سے ہی ایران میں جمہوری عمل جو شروع ہوا وہ مستحکم سے مستحکم تر ہوتا گیا۔ ایران میں انتخابات ایسے وقت ہوئے کہ جب ایران پر عراق کی طرف سے یعنی صدام حکومت کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، عین جنگ کے وقت بھی انتخابات ہوئے، اور ہمیشہ بر وقت انتخابات ہوئے، انتخابات کبھی ملتوی نہیں ہوئے، جو کہ ایران میں ایک جمہوریت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ناظرین، ایران کی جمہوریت اور ایران کا جمہوری عمل نہ صرف ایران کے لیے بلکہ دیگر ملکوں کے لیے بھی نمونے عمل بن چکا ہے، جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں علاقائی ملکوں پر۔ اسی کے ساتھ اگلی ملاقات اور اگلی گفتگو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔